بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. خواتین حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، دوستو، نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کل سورہ حم سجدہ پر گفتگو مکمل ہوئی ہے. آج ہم ایک نئی سورت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، وہ ہے سورہ شورا. سورہ شورا بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اور حوامیم میں سے یہ تیسری حامیم ہے. جو سیون سسٹرز میں نے کہا کہ حامیم کے نام سے چھ سات سورتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے یہ تیسری سورت ہے جس کا ہم ابھی مطالعہ کرنے والے ہیں. یہ سورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے اسی دور میں نازل ہوئی جس دور میں سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ نازل ہوئی، یعنی مکے کے دور متوسط میں. آپ کو نبی ہوئے پانچ چھ سال کا زمانہ گزر چکا تھا، اور اس زمانے میں آپ پر اعتراضات شروع ہو چکے تھے، آپ کی دعوت کے خلاف باتیں لوگ بنا رہے تھے، ہر طرف گویا کہ ایک ہنگامہ ہے جو لوگوں نے کھڑا کر دیا تھا، اور ہماری زبان میں اگر ہم کہیں تو ٹاک آف دا ٹاؤن، ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی تھی آپ کی دعوت. ہر جگہ شہر میں گفتگو کا یہ موضوع بن چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت، جو نرالا دین پیش کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، اس کے اثرات کہاں تک پھیل رہے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. یہ وہ زمانہ تھا. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ حم ساری حم سورتوں کا بنیادی عمود اور اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ توحید ہی ہے. توحید ہی پر اس پر بھی گفتگو ہے. توحید کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں کہ توحید کا چیپٹر الگ سے ہو، کبھی ایسا نہیں ہے کہیں بھی. ساری باتیں اس کے اندر جو ہے ملی ہوئی ہیں، رسالت بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور قرآن مجید کے غلبے کی باتیں بھی ہیں، لیکن سب میں ابھرا ہوا مضمون، غالب مضمون توحید ہی نظر آئے گا. اس سورت کی شروعات میں حامیم کے ساتھ عین سین قاف، ایک اور حروف مخطط میں سے ایک اور کا اضافہ ہوا، تو گویا کہ یہاں دو الفاظ ہیں، ایک حامیم اس کے بعد عین سین قاف. حامیم کی ساری صورتیں، سات میں سے چھ میں صرف حامیم ہے، اور یہ ایک صورت ہے جہاں عین سین قاف کا بھی اضافہ ہے. مفسرین نے لکھا کہ یہ ساتوں صورتوں میں مضمون ایک ہی ہے، انداز بیان ایک ہی ہے، اور مرکزی دعوت بھی ایک ہے، لیکن عین سین قاف آنے کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہے کہ یہاں کوئی اور مضمون بھی ایکسٹرا آ رہا ہے، کوئی اور مضمون بھی ہے جو یہاں اضافہ بیان کیا جا رہا ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اجتماعیت کے موضوع پر بھی بات آئے گی اس میں. تو گویا کہ حامیم صورتوں میں جو موضوع ہے، جو مضمون ہے، وہ سارے مضامین کامن ہوں گے، اس کے ساتھ ایک اڈیشنل مضمون کا بھی اضافہ اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے. صورت کی شروعات ہیں حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، ان پر گفتگو ہوئی ہے. کذالک یحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. شروعات اس طرح سے ہو رہی ہے کہ کذالک، اسی طرح سے ہم نے وحی کی ہے، جس طرح اس سے پہلے جو رسول آئے تھے ان پر ہم نے وحی کی تھی، اور وحی کرنے والا وہ ذات ہے اللہ عزیز و حکیم، جو بڑی قدرت والا اور بڑی حکمت والا خدا ہے، اس کی طرف سے وحی آپ پر کی جا رہی ہے. شروعات اس طرح سے ہونا کہ آپ پر وحی کی جا رہی، اسی طرح سے جس طرح پچھلے انبیاء پر اور انبیاء کی امتوں، انبیاء پر پچھلے انبیاء پر جو وحی کی گئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس زمانے میں ایک چہمی گوئیاں چل رہی تھیں، ایک ہنگامہ چل رہا تھا، ٹاک آف دا ٹاؤن جیسے میں نے کہا، ایک ڈسکشن ہر جگہ، چبوتروں پر، نکڑوں پر، چوپالوں پر، دکانوں میں، مکانوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، ہر جگہ ایک گفتگو کا موضوع تھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عجیب ہے، آپ کی بات نرالی ہے، آپ یہ کہتے ہیں اچانک آپ 40 سال تک ہمارے درمیان ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور ایک دن ون فائن مارننگ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اٹھے اور اعلان کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مان لیں گے، کیسے ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل بات ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، اور وہی کا مطلب ہے، وہی کا مطلب کیا ہے کہ کیا اللہ ان کے گھر آتا ہے بات کرنے کے لیے، کیا یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ اس طرح کے اعتراضات، جو بے بنیاد اعتراضات، جب بھی کسی دعوت کو لوگ رد کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف اس طرح ہی سے گویا کہ بالکل بودے قسم کے اعتراضات گھڑتے ہیں، اور یہ سب وحی میں کوئی قصور نہیں، قرآن میں کوئی قصور نہیں، قصور ان کے عقل میں ہے، فطور ان کے عقلوں میں ہے۔ تو یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ صاحب یہ کیا ہے، یہ نیا معاملہ، یہ کیا ہے نئی بات ہم جو سنتے ہیں اپنے معاشرے میں، کہ ایک آدمی ہے جس پر اللہ کوئی کتاب نازل کرتا ہے، وحی اس پر نازل ہوتی ہے، یہ اعتراض چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھمبے کی بات اس میں کیا ہے، کذالک، اسی طرح سے ہم نے وحی آپ پر کیے جس طرح پچھلی امت کے نبیوں پر ہم نے کیے، اس میں اچھمبے کی بات کیا ہے، نرالی بات کیا ہے، تعجب کی بات کیا ہے، عقل میں نہیں آنے والی بات کون سی ہے، انسانی تاریخ میں یہ واقعہ کیا پہلی مرتبہ ہوا ہے، کیا اس سے پہلے دنیا میں انبیاء نہیں آئے؟ تو جتنے انبیاء آئے، جن جن پر ہم نے وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی وحی کی ہے۔ اور یہ جو اعتراض کرتے تھے صاحب اللہ ہم سے بات کرے، ہم بھی دیکھیں گے وحی کچھ اس طرح سے نازل ہوتا ہے، کذالکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے صرف ان پر وحی کی گئی، ان کی قوموں پر، ان کی ملتوں پر نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے عرب کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سامنے روبرو ظاہر ہو جائے اور ان کے سامنے کتاب پیش کر دے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور مصلحت نہیں ہے۔ کسی ایک کو اپنا منتخب نمائندہ چنتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی ہدایتیں دیتا ہے، کذالکہ، یہ اسی طرح سے ہے، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نیا پن نہیں۔ تعجب تو اس بات میں ہے کہ تم رسالت کا انکار کرو، وحی کا انکار کرو۔ کیوں تعجب ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تم کو بنایا، کھانے پینے کے ساز و سامان دیا، زندگی کی ساری ضرورتیں اس نے پوری کر دی، صرف ایک تمہاری زندگی گزارنے کا راستہ نہ بتائے تب تعجب ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر اللہ تعالی نے راستہ بتا دیا تو اس پر تعجب نہیں ہے، راستہ نہیں بتاتا، دروازے بند ہو جاتے تب تم کو تعجب کرنا چاہیے تھا۔ کذالکہ، کذالکہ میں یہ سارے مفاہیم ہیں، یہ سارا مفہوم ہے کہ ہم نے وحی کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اسی طرح جس طرح پچھلے انبیاء پر ہم نے وحی کی تھی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جس طرح سے اس سے پہلے جو انبیاء آئے ان انبیاء پر ہم نے وحی کی۔ اور اللہ تعالیٰ جو وحی کرنے والا ہے اس کی دو صفات کا ذکر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اس نے یہ جو وحی کی ہے، اس نے یہ جو قرآن بھیجا ہے، یہ کتاب بھیجی ہے، یہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ کوئی سائل کا سوال نہیں ہے، یہ کوئی وائس کی نصیحت نہیں ہے، یہ عزیز خدا کی طرف سے حکم ہے، یہ واجب الاطاعت کلام ہے۔ یہ کلام لوگوں کے سامنے درخواست کی حیثیت سے پیش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس کلام کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلام دنیا میں غالب آئے گا۔ کیوں؟ بھیجنے والا العزیز ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حامیم کی جتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں کی سب کی شروعات اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت سے ہے، کہیں عزیز ہے، کہیں علیم ہے، کہیں حکیم ہے، کہیں علی کبیر ہے، آپ دیکھیں گے۔ اور مفسرین بتاتے ہیں، جن لوگوں کی نگاہ قرآن پر ہے، بعض لوگ ایسے ہی ہمارے بزرگوں میں سے جو قرآن مجید کے معاملے میں ہماری رہنمائی وغیرہ کرتے رہتے ہیں، میں نے جب ان سے گفتگو کی تو وہ قرآن مجید کی ان سورتوں کو اٹھا کر صرف پہلے کی جو آیتیں ہیں اسے دیکھ کر سورتوں کا رنگ بتا دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب عزیز کا لفظ آئے گا تو اس میں گویا کہ اقتدار، غلبے کی بات آئے گی، جہاں حلیم کی بات آئے گی وہاں مومنوں کے لیے بشارت ہے، نرمی کی بات آئے گی۔ قرآن جو صفات استعمال کرتا ہے، اور شدید العقاب کا کے صفات آئے تھے اس سے پہلی سورت میں، سورہ حامیم سجدہ میں، تو شدید العقاب کے اگر صفات اللہ تعالیٰ کے بیان کیے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ جو کرتا ہے، ان کی غلطیوں کی پاداش میں جو پکڑتا ہے، اس کی تفصیلات آئیں گی۔ یہ صرف صفات کو دیکھ کر ہم قرآن مجید کی ان سورتوں کا رنگ معلوم کر سکتے ہیں، جن کو ذوق ہو وہ اس طرح مطالعہ کریں قرآن کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے وہ جو عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، یہ کسی سائل کا سوال نہیں، کسی وائس کی نصیحت نہیں، یہ غالب ہونے والا کلام ہے جو ہم نے بھیجا ہے، الحکیم۔ اور یہ کتاب سراسر حکمت پر مبنی ہے، یہ کتاب ایسے ہی لنترانی نہیں ہے، کہانی اور قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ حکمت پر مبنی ہے، سراسر انسانی منفیت کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اس کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ یہ کتاب اس نے نازل کی ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ جب وہ ساری کائنات کا، سلطنت کا مالک ہے، تو بادشاہ پر یہ لازم ہے کہ اپنی رعایا کو اپنے قانون سے واقف کرائے، یہ بہت اہم نکتے ہیں نوٹ کرنے کے کہ بادشاہ ہے تو کوئی بادشاہ ایسا اندھا بادشاہ نہیں ہو سکتا، ایسا نالائق بادشاہ کہیں دنیا میں نہیں ہو سکتا جو بادشاہ تو بن جائے اور کرسی پر بیٹھ جائے اور رعایا کو یہ نہ بتائے کہ ٹریفک کا رول کیا ہو، ٹیکس کب دیے جانے چاہیے، کتنے پرسنٹ ٹیکس دیے جانے چاہیے. دنیا میں کہیں ایسا بادشاہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بادشاہ کوئی ہوتا ہے تو وہ مفصل قانون دیتا ہے اپنی رعایا کو، اس لیے آگے وہ باتیں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، جو آیتیں آئی ہیں آغاز میں، وہ کھولتی ہیں آگے کے مضامین کو. تو یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، مالک ہے. جب وہ بادشاہ ہے، جو مالک ہے، تو اس نے قانون دیا ہے اپنی رعایا کو، اور وہ قانون اس کتاب کے اندر موجود ہے. وہ العلی العظیم، وہ برتر ہے اور عظیم ہے، وہ کسی کے آگے دبنے والا نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو اس کے آگے جو اسی اس کو دبا دے یا اس کے آگے بالمقابل کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے. وہ ذات تو برتر ذات ہے، غالب ہو کر رہنے والی ذات ہے، عظیم ذات ہے. اس کے خدا نے اس کتاب کو نازل کی ہے. اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم کو یہ بات تعجب ہے کہ ایک خدا کا تصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. توحید کی دعوت پر تم کو تعجب ہے. تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ آدمی کئی خدا کو کیوں گھڑ لیا. ایک خدا پر اگر اسے اطمینان نہ ہو تو میں نے گزشتہ سال سورہ لقمان میں بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ میتھمیٹیکلی بھی پہلے ایک خدا سے ہم تلاش کریں گے، حل تلاش کریں گے. جب کوئی عمارت ہو تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ایک انجینئر ایک آرکیٹیکٹ سے یہ عمارت بن سکتی ہے کہ نہیں، دیکھیں گے. جب ہم کو معلوم ہے کہ صاحب ایک انجینئر اور ایک آرکیٹیکٹ سے یہ بننے والی عمارت نہیں ہے، اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں، تب ہم تصور کریں گے کہ اس میں ایک اور دوسرے کا بھی دخل ہوگا. انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہوگا، اسٹرکچرل ڈیزائنر بھی آیا ہوگا، فلاں آدمی کا بھی اس میں دخل ہوگا. آدمی پہلے تو کامن سینس سے سوچے گا کہ ایک آدمی سے بنا ہوگا. ہم سوچیں گے کہ فلاں صاحب وہ گھر جو ہے ایک آدمی کا گھر ہوگا. جب ہم سوچیں گے صاحب وہ آدمی اتنے پیسے نہیں رکھتا، اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ایک آدمی کا گھر ہوگا، تب ہم سوچیں گے کہ وہ دو بھائیوں کا، تین بھائیوں کا ملا جلا گھر ہوگا. یہ کامن سینس کی بات ہے. خدا نے کہا، اب آگے کی جو آیت میں، تعجب اس پہ نہیں ہے کہ ایک خدا ہو، تعجب اس بات پر ہے کہ کئی خدا اگر تم نے گھڑ لیے تو تعجب اس بات پر ہے. شرک اگر تم کرتے ہو تو شرک پر تعجب ہے، اور شرک اتنا گھناؤنا فعل ہے کہ قرآن کہتا ہے تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. اتنا بڑا گھناؤنا جرم تم لوگوں نے کیا ہے شرک کر کے. یہ ہمارے لیے بھی اس طرح سے اہم آیت ہے کہ اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں کی اکثریت شرک کرتی ہے، اور جو شرک کرتی ہے اس کا گھناؤنا پن قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فعل اتنا گھناؤنا، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے، تقاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. اتنا بڑا جرم زمین کے اوپر ہو رہا ہے کہ آسمان برداشت نہیں کر پا رہا ہے. آسمان سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ زمین کے اوپر اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حق تلفی ہو. اور شرک اگر دنیا کے اندر ہو تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، من فوقنا، اوپر سے پھٹے اور آسمان زمین پر گر جائے. اتنا بڑا گھناؤنا جرم جو لوگ کرتے ہیں. تعجب کی بات ہے، تم شرک کرتے ہو پھر ڈرتے نہیں ہو. پھر قرآن نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہیں صادر کر رہا ہے، اس کا قہر ٹوٹ نہیں پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا، وہ ڈھیل دینے والا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، زمین میں جو کچھ شرک ہوتا ہے اس میں تیرا قہر اور غضب اور تیری ناراضگی اتنا نہ ہو جائے کہ زمین والوں کو ختم کر دے، ایسا نہ ہونے پائے. دعا بار بار کرتے ہیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں. اللہ کان کھول کر سنو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگر وہ غفور نہیں ہوتا، رحیم نہیں ہوتا، تو شرک کی پاداش میں دنیا کو کبھی کا ختم کر چکا ہوتا. یہ اس کی مغفرت، یہ اس کی صفت غفاری کا مصرف ہے، یہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ اس نے ڈھیل دیا ہے بندوں کو، اور بندے اس کے کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، زندگی سب اسی کا گزارتے ہیں، اسی کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن کھاتے اس کا ہیں، گنگاتے کسی اور کا ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نمک حرامی کے باوجود لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، چونکہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. پہلی بات تو یہ آئی کہ شرک جو ہے کتنا گھناؤنا فعل ہے اور کتنا جو ہے فعل شنی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب دوسری بات، پہلے شرک پر گفتگو ہوئی، اب دوسرا پیراگراف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ کا دل رنجیدہ نہ ہونا چاہیے. آپ توحید کی دعوت دنیا میں عام کر رہے ہیں لیکن لوگ نہیں مان رہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کی قسمت بنانے اور بگاڑنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کو صرف دعوت پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ یہ کمیونیکیٹ کر دیں، اس میسج کو ڈسمینیٹ کر دیں، اس میسج کو، اس دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیں. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو گویا کہ لوگوں کی قسمتوں کو بنانے اور بگاڑنے والا نہیں بنا کر بھیجا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور سیدھی سادھی بات ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آج کے دور میں ایک اور جدید انداز بھی ہے. ایک تو یہ پنڈت پروہتوں کی دکانداری ہے ہر طرف، جو عام قسم کے بدو قسم کے لوگ جاتے ہیں ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے جو ہے نفع اور نقصان کی توقع رکھتے ہیں اور پنڈتوں اور پروہتوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کو خوش نہیں رکھا جائے اور وہ ایک چھومنتر کر دیں، ایک نگاہ وہ پھیر دیں، تو ان کی نگاہوں سے لوگ بھسم ہو جائیں گے، جل کر سہر ٹوٹ پڑے گا. یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہندوؤں کے اندر بہت کامن ہے. کسی کو کوئی مصیبت ہو جائے، پنڈت کے پاس چلے جائیں تو وہ اتنا روپے ڈیمانڈ کرے گا اور وہ بھگوان کے نام سے پوجا کرے گا اور یہ کرے گا کہ میں تمہارے لیے بھگوان سے سفارش کروں گا، تمہاری یہ بلا دور ہو جائے گی. اس طرح یہ لوگ پیٹ پالتے ہیں اور اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے والے یہ لوگ ہیں. مسلمانوں میں بھی ہیں، پیری اور فقیرہ کا دھندا کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں، اور پیر صاحب کی شان میں اگر گستاخی ہو جائے تو کہانی گھڑتے ہیں، فلاں گاؤں میں ایک آدمی نے پیر کی مخالفت کی اس کا گھر جل گیا، فلاں نے پیر کی مخالفت کی اس کی بیٹی جو ہے کنویں میں گر کر مر گئی. یہ سب واقعات سناتے ہیں ہمارے درمیان بھی. اور میں جب کرناٹک میں تھا اس زمانے میں ملباگل وغیرہ کے اندر بہت ہنگامہ مچا تھا، ایک نئے پیر صاحب پیدا ہوئے تھے اور وہ ان کے چمتکار اس طرح سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں لوگ گورکھ دھندا اس طرح سے کرتے ہیں. ہمارا رسول ایسا نہیں ہے، ہمارا رسول سیدھا سادہ میسج کو کمیونیکیٹ کرنے والا ہے. یہ تو عام انسانوں کی بات ہے. دور جدید میں ایک اور ہے، وہ ہائی فائی قسم کے پنڈت اور پروہت ہیں، مختلف آچاریاز ہیں، اور وہ وہاں جاتے ہیں. یہ آئی ٹی جو انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں، کمپیوٹر کے جو لوگ ہیں اور مینجمنٹ کے جو لوگ، جس طرح سے ہائی فائی جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ آشرموں میں جاتے ہیں، اور آشرم میں ان کے لیے فیس ہے ایک دن کا 3000 روپے. تین تین دن وہ قیام کرتے ہیں 10,000 روپے دے کر، اور تین دن میں ان کو چمتکار بتاتے ہیں، مختلف قسم کے کرامات بتاتے ہیں اور پھر ان کو اپنا گرویدا کر لیتے ہیں. یہ سب ہنگامے دنیا میں آج ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ چھو منتر کے یوں کیا وہاں سے چاول گرنے لگا، یوں کیا فلاں سے تیل انڈیلنے لگا. دنیا بھر کے قصے ہیں، اور یہ عام بدو نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہاں گرویدا ہو جاتے ہیں جا کر. قرآن نے بتایا کہ ہمارا رسول ایسا کوئی چمتکار دکھانے والا، ہمارا رسول ایسا کوئی پیری فقیری کرنے والا اور دکانداری کرنے والا نہیں ہے. ہمارا رسول یہ ہے کہ ہم نے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا ہے کرتب بتانے کے لیے نہیں، چمتکار بتانے کے لیے نہیں، اور چمتکار کے ذریعے سے تمہارے اخلوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں. واضح حق سنانا صرف اس کا کام ہے، اس سے آگے اس کا کام نہیں ہے. قرآن نے کہا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو لوگ اور ولی، کارساز، قسمتوں کو بنانے اور بگاڑنے والا جو لوگ منتخب کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں. اور اے رسول، آپ کا کام سوائے اس کے کچھ نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، ہم نے آپ کو داروغہ نہیں بنایا ہے، ہم نے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے کہ لوگوں کو واقعتاً جو ہے ان کے دلوں کے اندر ہدایت ٹھوس کر رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہم نے نہیں دی ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ڈرا دیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، آپ ہانکے پکارے لوگوں کو بلائیں اس دین کی طرف. آپ کا کام اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کسی اور ذریعے سے لوگوں کو مرغوب کرنے کی نہ ضرورت ہے، نہ لوگ توقع رکھیں ہمارا رسول یہ کام کرنے والا نہیں ہے. بہت پیاری بات ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ، اس لیے کہ عام انسانوں کا حال یہی ہے. جب بھی کسی بزرگ کو مانتے ہیں تو ان کی بزرگی کے نتیجے میں کچھ قصے اور داستان ہونی چاہیے، تبھی ان کی بزرگی مانتے ہیں. ورنہ ایک آدمی سیدھا سادہ ہو، معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے ہو، معمولی سی داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر، شیروانی اور کرتا پائجامہ پہن کر پھرے، اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا. اس کی شخصیت میں کوئی خاص چیز ہونی چاہیے، اس کے جو دوپٹہ ہو اس کے اندر ایک خاص قسم کا رنگ ہونا چاہیے، ان کی چال چلن میں، ان کی بات میں کچھ خاص انداز ہونا چاہیے، ان کے پاس عصا ہونا چاہیے، ان کے جو کھڑاوے عجیب قسم کی ہونی چاہیے. یہ عام انسانوں کی غلط فہمی ہے کہ جب کسی کو بزرگ مانتے ہیں تو اس کا حلیہ بھی بگاڑ کر تصور کرتے ہیں، اس سے عجیب عجیب قسم کی چیزوں کی توقع رکھتے ہیں. اللہ کے رسول سے کہا گیا آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ قرآن عربی ہم نے بھیجی ہے، لتنذر ام القرا، ہم نے ام القرا بستیوں کے مرکز کو، یعنی کیپٹل، پورے عرب کا کیپٹل اس زمانے میں وہ موجود تھا مکہ، ہم نے مکے کے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے. آپ تعجب کریں گے ایسا کیوں کہا گیا. اور ومن حولہا، اور مکے کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو آگاہ کرنے، ڈرانے، وارن کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہ کتاب دے کر بھیجی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں. اس سے ایک مطلب مفہوم ہم لوگوں کے لیے نکلا ہے کہ کام جب بھی کریں تو ام القرا کا مطلب شہروں میں، شہروں میں انٹلیکچوئلس بستے ہیں، ذہین لوگ بستے ہیں، سردار لوگ بستے ہیں، سیادت کرنے والے، قیادت کرنے والے،
اور سادات قسم کے لوگ بستے ہیں. اس زمانے میں عرب میں مکے میں اس طرح کے لوگ بستے تھے. اگر کسی گاؤں میں اللہ کے رسول آتے کسی قریے میں کسی ویلیج میں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے تو آپ ہمارے انٹلیکچوئلس کو سنائیے آپ کا کلام, وہ ذرا گھس کر پرکھ کر دیکھیں گے کہ آپ جو کلام لائیں گے سچا کلام ہے کہ نہیں, پہلے وہ لوگ دیکھیں گے, جائیے آپ انٹلیکچوئلس کو سنائیے, لوگ کہہ سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو مرکزی بستی میں کیپٹل شہر میں بھیجا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کی بھی آگاہ کریں, پھر اس کے بعد ان اینڈ اراؤنڈ اس کے سبرس میں جو لوگ رہتے ہیں ان سب کو آپ آگاہ کریں. اس آیت کی روشنی میں بعض لوگوں نے یہ مفہوم لیا ہے کہ آج گلوبل ویلیج میں دنیا جب سکڑ کر ایک گاؤں بن گئی ہے اور ایک قریہ بن گئی ہے تو ایسے میں ام القرا کا مطلب ہے امریکہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اسلام پھیلنے کے جتنے امکانات ہیں اس میں زیادہ روشن امکانات امریکہ ہیں, اور جب امریکہ کے اندر اگر آدمی اسلام کی دعوت پھیلا دے اور وہاں اسلام اگر غالب آ جائے تو پوری دنیا میں اسلام غالب آنا آسان فعل ہے. یہ بعض لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کیا گیا ہے. مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ شہر میں سینٹرل اور کیپٹل میں دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے سر پر چڑھ کر ہم نے دعوت دے دی. یہ مفہوم ہے, اس قوم کے سر پر چڑھ کر ہم نے پکار دیا ہے, دعوت دے دی ہے. تو آج کے زمانے میں امریکہ ہو یا ہمارے ملک کے اندر ہو تو جو بڑے بڑے شہر ہیں جو سٹیز ہیں وہاں ہمارے دعوتی کام کو پھیلنا چاہیے. اگر وہاں پھیلیں گے تو اس کے اثرات ان اینڈ اراؤنڈ میں پڑیں گے, یہ بتایا گیا. دوسری بات, پہلی بات صرف جو گھناؤنا پہل اس پر ذکر, دوسرا یہ کہ ہمارا رسول جو سیدھا سادہ اس کا کام ہے اس کا وظیفہ ہے وہ لوگوں کو بات پہنچا دینا ہے. ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه, اور اس دن سے ڈرا دینا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, جمع کے دن, وہ دن جبکہ جمع ہوں گے. میں نے اس پر گفتگو کی ہے, جمع ہونے سے مطلب یہ ہے کہ عمل بھی جمع ہوگا, عامل بھی جمع ہوگا, پنڈت اور پروہت بھی جمع ہوں گے, ان کے متبعین بھی جمع ہوں گے, آدم بھی جمع ہوں گے, آدم کی اولاد بھی جمع ہوں گے. جمع ہونے کے دن سے ڈرا دیا جائے, یہ آپ کا کام ہے. اور اس دن یہ ہوگا فی الجنتی و فریق فی السعیر, فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر. اس دن دو گروہ میں انسانیت تقسیم ہو جائے گی, ایک گروہ جہنم میں ایک گروہ جنت میں جائے گا. یہ دوسرا گویا کہ ذکر تھا گفتگو کا دوسرا موضوع. اس میں بہت مضامین ہیں, سورہ شورا کے اندر بہت کمپلیکیٹڈ مضامین ہیں اور انٹر لاکڈ ہیں آپس میں, ایک دوسرے پر جو ہے ان کا انحصار ہے. یہ دوسرا مضمون ختم ہوا. تیسرا مضمون یہ ہے کہ بعض لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا خیر خواہ تھا, لوگوں کو نیک بنانا چاہتا تھا تو فطرتن نیک بنا دیتا, کیا ضرورت تھی رسالت کو بھیجنے کی, کیا ضرورت تھی رسولوں کو بھیجنے کی, اور لوگ آٹومیٹکلی نیک بن جاتے اور قدرتی طور پر نیک پیدا کر دیے جاتے, یہ ہونا چاہیے تھا اور سارے لوگ ایک ہو جاتے, یہ کیوں تفریق ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, کرسچن ہے, فلاں ہے, فلاں ہیں, انسانوں کے درمیان یہ مختلف مذاہب کیوں پائے جاتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی گاندھی جی نے یہ تصور پیش کیا اور آج بھی یہ مختلف بڑے جو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں سرو دھرم سمبھو, یم مدم سم مدم کا جو کانسیپٹ دیتے ہیں کہ سب مذاہب ہیں, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کا لے دے کر ملا جلا کر ایک دوسرا مذہب بنا دیا جائے, ہندوازم سے تھوڑا لے لیا جائے, مسلمانوں سے تھوڑا لے لیا جائے, کرسچن سے تھوڑا لے لیا جائے. یہاں شنکراچاریہ آئے تھے مانیمباڑی میں, انہوں نے بھی اس نظریے کو پیش کیا تھا, انہوں نے بھی کہ مختلف مذاہب میں اچھی باتیں ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب بنا دینا چاہیے. یہ ہر زمانے میں لوگوں جو خط میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ سب مذاہب کو ملا جلا کر تھوڑا سا مکسچر بنا کے سب کو پلا دیا جائے, یہ تصور رکھتے ہیں. یہ سوال اس زمانے میں بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ تفریق ہے, کوئی مشرق ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی جو ہے مسلمان ہے, یہ تفریق نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب اب دیا گیا, یہ تیسرا موضوع ہے گفتگو کا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا, سب کو پیدائشی مسلمان بناتا, آسمان سے مسلمان بنا کر اتار کر کھڑا کر دیتا, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو عقل عطا کی ہے, ضمیر عطا کیا ہے, کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلائل بکھیر دیے, قوموں کی تاریخ ان کے سامنے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل استعمال کر کے ہدایت کی راہ اختیار کریں اور اسی سے اس کی رحمت ملے گی. اس کی رحمت مفت بانٹ نہیں ہے, وہ گویا کہ فقیروں کو دینے کی طرح کچھ سکے نہیں جو دے دیے جائیں اٹھا کر. جنت تو بہت قیمتی چیز ہے, تو جنت کا حقدار بننے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ بانٹ دے اٹھا کر, نہیں, جنت کے حصول کے لیے سخت محنت اور کوشش چاہیے, عقل آدمی لگائے, ضمیر کا استعمال کرے اور راہ راست پائے, تب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے گا. ورنہ یہ ہے کہ پیدائشی طور پر ہدایت دے دینے میں کوئی حکمت نہیں, کوئی مصلحت نہیں ہے. یہ بتایا گیا اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے, یدخل من یشاء فی رحمتی, وہ چاہتا ہے کہ بندوں کو اپنی رحمت میں داخل کریں. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر, لیکن جو لوگ ظالم ہوں گے, جو لوگ اللہ اللہ تعالیٰ کو سرپرست نہیں مانیں گے، کارساز نہیں مانیں گے، ولی نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ سے جن کا تعلق کمزور ہوگا وہ ظالم ہوں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ تیسرا نقطہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پوچھا امی تخذ من دونہ اولیاء، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور اولیاء بنا لیتے ہو؟ فاللہ الولی وہو یحیی الموتا وہو علی کل شیء قدیر، وہی پروردگار ہے جو تمہارا کارساز ہے، تمہارا سرپرست ہے، تمہارا گارڈین ہے، تمہارا پیٹرن ہے. خدا تعالیٰ، ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے وہ صرف مانگنے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، پیٹرن کا تعلق ہونا چاہیے. ہمارا گارڈین وہ ہے، ہمارا سرپرست وہ ہے، ہمارا کارساز وہ ہے، ہماری قسمتوں کو بنانے اور بگاڑنے والا وہ ہے، ہماری زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ تصور ہونا چاہیے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا مکمل اختیار ہے اور قدرت ہے. یہ تین گفتگو کے نقطے ہو گئے، ایک رکو کے اندر تین مضامین آ گئے. اب یہاں سے پورا ولی کے موضوع پر گفتگو ہے. گفتگو یہ ہے کہ کون ولی ہے، کون سرپرست ہے، کون کارساز ہے. تو بتا دیا گیا کہ وہ جو آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا، اور ولی اور کارساز اور سرپرست وہ ہو سکتا ہے جو اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے. اب اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر وہ کارساز ہے، سرپرست سے اللہ تعالیٰ ولی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس اختلافات کا فیصلہ ہونا چاہیے. جو خالق ہے، جو معبود ہے، وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہوگا، فیصلہ اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوگا. زندگی کے ہر معاملے میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لینا چاہیے. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، جو کچھ تمہارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جس معاملے میں بھی، اس کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ تیسرا نقطہ، گویا کہ ولی ہے اللہ تعالیٰ تو اختیار بھی اسی کا ہے، فیصلہ وہ کرے گا. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچا عقیدہ کون سا ہے، باطل عقیدہ کون سا ہے، شراب صحیح ہے کہ نہیں ہے، جوا صحیح ہے کہ نہیں ہے، کون سی چیز کھانا حلال ہے، کون سی چیز کھانا حرام ہے، ان سب چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، انسانوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن آج انسان یہ ہے کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. جب چاہے شراب حلال کر لیتے ہیں، جب چاہے جوا کو حلال کر لیا جاتا ہے، جہاں چاہے سیندی کو حلال کر لیا جاتا ہے، جہاں چاہے بیوٹی کانٹیسٹ کو حلال کر لیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ دلائل دے دیتے ہیں. قانون اور کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، اس کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ سب توحید کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے کہ فیصلہ کرنا، تمہارا کوئی اختیار نہیں فیصلہ کرنا، اس کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ذالک اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب، وہی پروردگار ہے جس پر میں نے توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا، زندگی میں ہر مرحلے میں میں نے اس پر بھروسہ کیا، مصیبت میں، آرے وقتوں میں، مسائل میں، پریشانیوں میں، جھنجٹوں میں، ساری چیزوں میں میں نے اس کی طرف رجوع کیا. وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف لگاتار توجہ دیتا رہوں گا اور میں اسی کی طرف رخ کر کے زندگی بسر کروں گا. یہ ہم کو گویا کہ بتا دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ ولی ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسی کو فیصلہ مانے، سالس مانے. اللہ تعالیٰ سالس اس کتاب کے ذریعے سے کرتا ہے، اس کتاب کو ہم سالس مانے. لیکن امت کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سالس نہیں مانا. ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں اس کے لیے سالس، حکم، فیصلہ کرنے والا یہ قرآن ہے، لیکن اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کے نتیجے میں اس وقت یہ ہوا کہ امت مسلمہ بہت کمزور ہو گئی، نڈھال ہو گئی، دنیا میں اس کی ہوا اکھڑ گئی، اس لیے کہ قرآن مجید کا تعلق کم اور اس کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ ہم قرآن مجید سے نہیں لیتے. ہمارے درمیان یہ اختلافات ہیں کہ صاحب دین کے اندر جو ہے سیاست کا کیا مقام ہے، دین کے اندر معیشت کا کیا مقام ہے، دین کے اندر فلاں چیزوں کا کیا مقام ہے، یہ ساری چیزیں ہم گفتگو کرتے رہتے. عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہے، مختلف مسائل میں ہم لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. ان سارے مسائل کا حل اپنے بزرگوں کی طرف، پیروں کی طرف، فقیروں کی طرف، اولیاء کی طرف نہیں، ان سارے مسائل کا حل اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآن نے کہا حکم ہے یہ، سالس ہے یہ، اس کو ہم فیصلہ کن مانے. اور جو آدمی قرآن مجید کو سالس مان لیتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر منور ہو جاتا ہے، وہ زندگی کی شاہراہ میں پرسکون کی زندگی بسر کرتا ہے جب قرآن مجید کو وہ تھام لے. فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہ کارساز ہے، وہ ولی ہے، اس کی ایک اور دلیل. وہ ولی کیوں ہے، وہ ہمارا پیٹرن کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اس لیے ہمارا وہ پیٹرن ہے، ہمارا وہ گارڈین ہے، وہ ہمارا ولی ہے، پروردگار. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور ہمارے ہی نفس میں سے ہمارے جوڑے بنائے، بیویاں بنائے، نر اور مادہ کا جوڑا بنایا. یہ ساری چیزوں کا اللہ نے جو انتظام کیا یہ اس کے گویا کہ ولی، کارساز، سرپرست ہونے کی علامت ہے. سرپرست ہم اپنے نکاحوں میں بھی کہتے ہیں، میں ولی بن کر فلاں کا نکاح کرتا ہوں، یہ مفہوم ہمارے درمیان عام ہے. سرپرستی کرنا، گارڈینشپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں کی نگرانی کرنا. باپ جو ہے اصل میں ولی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اور لڑکی کی شادی کے لیے سارے انتظامات وہ کرتا ہے، سارے بھلائیوں کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے دلہن کے لیے جتنی ضروریات ہیں ان ساری ضروریات کی تکمیل کا سامان وہ کرتا ہے. ولی اس کو کہتے ہیں جو اس کی ساری ضروریات کو تکمیل کرے، اس کی کفالت کرے۔ اللہ تعالی ہمارا وکیل ہے، ہمارا سرپرست ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کو اس نے پورا کیا، ہمارے لیے بیویاں بنائے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں میں بھی اس نے جوڑے بنائے، يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، یہ بھی ایک سائنسی تشریح کا کی جگہ ہے، اس جگہ کہ یزرعکم فی، اللہ تعالی نے تمہارے اندر فارمنگ سسٹم پیدا کیا۔ یزرعکم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہارے درمیان ایک فارم کا سسٹم بنا دیا کہ ایک ہی نسل کے لوگوں کے اندر اللہ تعالی نے جو بقائے نسل کا سلسلہ کو جاری رکھنے کا، نسل کو بڑھانے کا جو انتظام کیا، وہ حیرت انگیز انتظام ہے۔ آج بھی اس پر غور و فکر کریں تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی کہ اللہ تعالی نے نسلوں کو بڑھانے کا کیا عجیب و غریب انتظام کیا۔ مرد اور عورت کی تخلیق، ان کے درمیان آپس میں کشش، آپس میں دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے انجذاب کا عمل، اور ایک دوسرے کے لیے چاہت، پھر اس کے بعد جو زندگی کے مرحلے آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ بڑھتے ہیں، پھر ان کی شادیوں کا انتظام ہوتا ہے۔ نسل بڑھنے کا اور نسل کو آگے بڑھانے کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ حیرت انگیز انتظام ہے۔ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں، مرغیوں میں، فلاں میں، فلاں میں، تصور کرو، یذرعکم فی، اس نے تمہیں میاں بیوی بنائے اور نسل کو باقی رکھنے کا، آگے بڑھانے کا اس نے انتظام خود تمہارے اندر کر دیا، بیرون سے نہیں، خود تمہارے اندرون سے کر دیا کہ آٹومیٹیکلی نسل بڑھتی چلی جاتی ہے اور قیامت تک یہ نسل بڑھتی رہے گی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثال میں کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسی ہستی کوئی نہیں اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے اور لامثیل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی طرح کسی کو دنیا کے اندر تم مثال نہیں دے سکتے۔ وہ السمیع البصیر، اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ لہو مخالد السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی کنجی اس کے ہاتھ میں۔ مخالد السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یب ست الرزق لمن یشاء، اور وہ ہے جو تمہارے رزق میں کشادگی کرتا ہے اور تمہارے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بار بار جو رزق کا ذکر آتا ہے وہ اس لیے ہے کہ جب آسمان و زمین کی بات کرتا ہے قرآن، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف آسمان میں پھیل جائیں، بلکہ ان کو کھینچ کر پھر لاتا ہے۔ تمہاری اپنی زندگیوں کا حال بھی دیکھو کہ اس پر بھی تمہارے خدا ہی کا تصرف ہے، آسمان و زمین ہی میں نہیں، تمہاری زندگیوں پر بھی تصرف کس کا ہے؟ کون ہے جو تمہیں روزی روٹی دیتا ہے؟ کون ہے تمہارے رزق کے اندر کشادگی کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے رزق کو تنگ کر دیتا ہے؟ اس موضوع پر ہم نے اس رمضان میں 8-10 دن پہلے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان صرف اس بات کا مکلف ہے کہ وہ محنت کرے اور وہ تھوڑی سی صلاحیت پیدا کرے۔ محنت، صلاحیت اور قسمت، یہ تین چیزوں کا پروپورشن ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کتنا کتنا مکس کیا جائے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو 40% محنت کرتا ہے، 40% صلاحیت رکھتا ہے، اور قسمت اسے 20% کام دیتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو 5% صلاحیت رکھتے ہیں، 5% محنت کرتے ہیں، اور 90% ان کے ہنڈی میں قسمت آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام، یہ پروپورشن ہم نہیں جانتے۔ آپ جو ہے کشکول لے جاتے ہیں، اس کشکول میں آپ لے جائیے محنت، آپ لے جائیے صلاحیت، یہ دو آپ لے جائیں، کتنا پروپورشن لے جائیں ہم نہیں جانتے۔ ہم اپنا حق ادا کریں، صلاحیت کا بھی، محنت کا بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قسمت ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے۔ قسمت کا پروپورشن اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے مطابق لوگوں کے رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے اور لوگوں کے رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے۔ ویقدر، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جو تمہارے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور رزق کو تنگ کرتا ہے، انہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تک گویا کہ مختلف زاویے سے اللہ تعالیٰ ہی کارساز کیوں اس پر گفتگو ہوئی۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کارساز ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے ولی اور سرپرست ہیں۔ اس نے آسمان و زمین کو بنایا، اس نے رسول کو بھیجا تعلیمات دینے کے لیے، وہ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا تھا، لیکن وہ کارساز ہے، وہ اپنی رحمت میں لوگوں کو جگہ دینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کتابوں کو بھیجا۔ اور پھر یہ کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اس لیے وہ کارساز ہے، اور کارساز ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اختلافات اسی سے رفع کرنا چاہیے، اسی کی طرف توکل کرنا چاہیے، اسی کی طرف زندگی میں دوڑ لگانی چاہیے۔ اور آسمان و زمین کو اسی نے بنایا، اس لیے وہ ہمارا کارساز ہے، جوڑے بنائے اس لیے وہ ہمارا کارساز ہے، فارمنگ کا سسٹم اس نے ایجاد کیا اس لیے ہمارا وہ کارساز ہے، اور دنیا میں، کائنات میں اس کی جیسی کوئی شے نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارا کارساز ہے، گارڈین ہے ہمارا، اور آسمان و زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے وہ ہمارا کارساز ہے، اور رزق کشادہ کرتا اور تنگ کرتا ہے، اس لیے وہ ہمارا کارساز ہے۔ یہ کارساز ہونے اور ولی ہونے پر گویا کہ مکمل ایک رکوع پر گفتگو ہوئی، اور نوٹ کرتے جائیے کہ ایک ایک سورت کے اندر ایک ایک نیا انداز ہے۔ توحید ہی پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن کہیں توحید صفات کے دلائل سے ہیں، کہیں توحید سائنسی دلائل سے ہیں، کہیں توحید کائنات اور تاریخ کے حوالے سے ہے اور کہیں انسانی ضروریات اور کارسازی اور اس کی گارجینشپ کے حوالے سے ہے. یہ توحید کے مختلف زاویے ہیں جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. حیرت انگیز چیز ہے. ہم ان سب پر گفتگو نہیں کرتے, سوچتے نہیں, غور نہیں کرتے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری ذہنی سطح کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے, اور ہماری ذہنی سطح کو بلند کرنے کا واحد علاج, واحد راز قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید سے وابستگی سے انسان کی ذہنی بلندی ہوتی ہے اور ذہن کا عروج ہوتا ہے. زاویے مختلف ہیں, مختلف طریقوں سے ایک موضوع پر کیسے گفتگو کی جائے یہ ہے. ہمارا حال یہ ہے, ہماری امت کا حال دیکھیے کہ ہم لوگ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, 27 میں کرتے ہیں, شب برات میں کرتے ہیں. گزشتہ سال جو تقریر سنیں گے وہی تقریر پھر مولانا سے سنیں گے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینہ پہلے جمعہ کا خطبہ جو سنا گیا تھا دوسرے مہینے بھی وہی جمعہ کا خطبہ سننا پڑتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے, ہماری لمیٹیشن ہے کہ ہمارا ذہن ایکسپینڈ نہیں ہوتا. ہم وسیع موضوعات پر گفتگو نہیں کر پاتے, ہماری گفتگو میں تنوع نہیں ہے, ملٹی ڈائمنشنل ہمارا فکر نہیں ہے, اور ہم ہر دن ایک نئے زاویے سے بات کرنا ہم اس لیے نہیں جانتے کہ ہمارا مزاج قرآن سے ہم آہنگ نہیں ہے. قرآن سے ہم آہنگ ہو جائیں تو ہمارے ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوگی, تنوع پیدا ہوگی, نئے زاویوں سے ہم گفتگو کر سکیں گے. قرآن نے توحید کے ایک موضوع پر کتنے طریقوں سے گویا کہ اس موضوع کا حق ادا کیا ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید کا ایک اہم ترین قرآن مجید کی آیت, اور یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے. زندگی کے اصل ہمارا جو وظیفہ حیات ہے, رسولوں کو بھیجنے کا جو مقصد, اس پر اہم ترین آیت ہے. میں اس پر تھوڑی دیر رک کر گفتگو کروں گا, اور میں آپ کو یہ بتا دوں چونکہ ہمارا یہ معمول رہا ہے یہاں کہ 21ویں 23ویں تاخراتوں کو جتنے تاخرات آتی ہیں ان تاخراتوں میں ہم اس پروگرام کے بعد, درس کے پروگرام کے بعد ایک اور پروگرام بھی رکھتے تھے, لیکن اس سال ہم لوگوں نے اس پروگرام کو نہیں رکھا ہے اس طرح سے. تو ہمارا ایک ہی پروگرام ہوگا, اور تاخراتوں میں 45 منٹ کے بجائے 1 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا. اس کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ 10-15 منٹ ہم بڑھا لیں, اور دوسرا جو پروگرام ہوتا ہے اس سے آپ کو چھٹی دے دی گئی تاکہ آپ جا کر مزید غور و فکر کریں, پڑھیں, عبادت کریں. اس لیے آج کے پروگرام میں اور 10-15 منٹ آپ کا زیادہ لے لیا جائے گا, آپ برداشت کریں. ٹھیک ہے نا, 15 منٹ بڑھا لیں. اچھا, اس کے بعد یہ آیت آئی ہے, شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے جس پر گفتگو ہونے والی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے, ہمارا ولی ہے, تو کارساز اور ولی ہی کا یہ کام ہے کہ وہ ہم کو قانون بھی دے. اس صورت کے آغاز میں بات آ گئی, وہ بادشاہ ہے, اور وہ جب بادشاہ ہے تو بادشاہ کا یہ ذمہ ہے, اس کا یہ کام ہے کہ اپنے رعایا کو قانون سے بھی واقف کرائے, اور کوئی بادشاہ ہم ایسا تصور نہیں کر سکتے جو قانون نہ دے. لہذا اللہ تعالی نے بتایا کہ قانون دینا بھی اسی کا اختیار ہے, اور دنیا میں اس نے رسولوں کو بھیجا لاگیور بنا کر, شارع بنا کر. اللہ تعالی شارع ہے, اور اس کے تحت رسول جو ہے وہ شریعت کا پورا پیغام اور قانون دیتے ہیں, اور شریعت اور دین کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. میں جب انجینئرنگ میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. وہ بہت زور و شور سے کہتے تھے کہ تمہارا سبھی نظریہ غلط ہے, تم دنیا دار ہو, تم حکومت کے پرستار ہو, تم فلاں ہو, دنیا میں جو ہے کام کرنے کا یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے ایمان تازہ کر دیا جائے, نماز پڑھوایا, فلاں. انہوں نے گفتگو کی. میں نے ہمارے استاد محترم سے یہ پوچھا تھا کہ میں آپ کی گفتگو نہیں چاہتا, قرآن مجید کی ایک آیت سے مجھے بتا دیجیے, کوئی بھی ایک آیت, کہ رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے, رسول دنیا میں کیوں آئے. ایک کوئی آیت سے مجھے بتا دیجئے, میں آپ پر اطمینان رکھتا ہوں, آپ مجھے بتا دیجئے. وہ نہیں بتا سکے. پھر میں نے یہ آیت ایک اور جگہ کی آیت سورہ صف وغیرہ میں یہ بات آئی ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون. میں نے بتایا کہ میں اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی روح سے رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے. ابھی آگے بات آ رہی ہے, یہ بہت واضح ہے کہ رسول دنیا میں کیوں آئے. ہمارے عام اچھے خاصے لوگوں کو ہم اٹھا کر پوچھیں رسول دنیا میں کیوں آئے, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نیکی پھیلانے کے لیے, اسلام پھیلانے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے, کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے. اچھے خاصے پڑھے لکھوں سے پوچھیں کیوں آئے رسول دنیا میں, رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہے, ہم واضح طور پر نہیں بتا پاتے. یہ آیت نوٹ کر لیں, گرہ میں باندھ لیں کہ رسولوں کو بھیجا جانے کا مقصد بیان کرتی ہے یہ آیت. کہا شرع لکم, ہم نے مقرر کیا, ہم نے شریعت دی, من الدین, دین میں سے, دین اور شریعت یہ دونوں الفاظ اس کی تشریح آگے میں کروں گا. اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین کا طریقہ, اس نے تمہارے لیے دین کا ضابطہ پسند کیا, اس نے تمہارے لیے دین کا راستہ پسند کیا, اس نے تمہارے لیے دین کا قانون پسند کیا. شرع لکم من الدین ما وصى, ما وصى بھی یہ قانون اس نے وصیت کی, بھی نوح کو وصیت کی, کہ یہ قانون جو دین کا قانون ہے، دین کا طریقہ ہے، دین کا ضابطہ ہے، یہ دین کا ضابطہ، دین کا قانون، شریعت کا قانون، اس کو پسند کرو، اور ہم نے اسے پسند کیا اور وصیت کی تھی نوح کی طرف، والذی اوحینا الیک، اور اے رسول ہم یہی بات آپ کی طرف بھی وحی کرتے ہیں. اس میں بڑی حکمت ہے ان الفاظ میں، نوح والذی اوحینا، نوح کا ذکر آنے کے بعد فوراً آپ کا ذکر آیا، ہم نے نوح کو بھی وصیت کی تھی کہ یہی دین کا قاعدہ مقرر کیا جائے، یہی دین کی شریعت کو تم پسند کرو، اور ہم نے آپ کی طرف بھی اس بات کو وحی کی ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم نے موسیٰ، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، ان کو بھی ہم نے یہی بات کی پابندی کی تھی، یہی بات کی تعلیم دی تھی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ وظیفہ ہے، تمہاری رسالت کا مقصد یہ ہے، تمہارے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور تفرقے کے اندر شکار نہ ہو جاؤ. بہت سمپل ہے جواب، دین کو قائم کرو، اس کام کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا. نوح کے بعد اللہ کے رسول کا ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں میں سب سے بزرگ اور سب سے اول نمبر کے رسول آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. حضرت آدم تو نبی تھے، نبی اور رسول کا فرق میں بار بار واضح کرتا آ رہا ہوں. پہلے رسول ہیں دنیا کے لیے جو کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، خاص شریعت دے کر، حضرت نوح، اور آخر میں اللہ کے رسول. یہ دونوں کے بیچ میں تین بڑی بڑی نسلوں کے تین لیڈر تھے، حضرت ابراہیم مشرکین کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کے. تین بڑی بڑی ملتیں، مکے کی جو مشرکین کی ملت ہے، یہود کی ملت، نصارہ کی ملت، نوح اور آپ، اور بیچ میں حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، پانچ پیغمبروں کا ذکر کر کے گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ پیغمبروں میں سردار ہیں، ان سرداروں کی طرف ہم نے وحی کی، تو دنیا میں جتنے پیغمبر ہیں سب کا یہی کام تھا. پانچ لوگوں کا نام لے کر یہ بتا دیا گیا کہ پانچ پیغمبر جو کام لے کر آئے، دنیا میں سارے پیغمبروں کا یہی کام تھا، سارے رسولوں کا یہی کام تھا. وہ کام یہ تھا، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو اور تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ. اب ایک ایک آیت کی تشریح کریں گے، چونکہ یہ اہم ترین ہے، اور انبیاء کا مقصد بھی یہی تھا، ہمارا بھی یہی مقصد ہے، ہم بھی دنیا میں اسی کام کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، ہم بھی دنیا میں اسی کام کے لیے اٹھائے گئے ہیں، اخرجت للناس، ہم دنیا میں لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ہیں، ہمارا کام بھی یہی ہے. شرع، پہلے شرع کا مطلب ہے راستہ، طریقہ، قاعدہ، ضابطہ، یہ شرع کا مطلب ہے. شرع ہی سے تشریح لفظ نکلا ہے، اور تشریح کہتے ہیں لیجسلیشن کو، جیسے لیجسلیشن اسمبلی ہے ہمارا، تو اگر ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے تو اسے ہم ایوان وغیرہ نام دینے کے بجائے تشریح گاہ بنا دیں گے یا کوئی اور نام دیں گے، جہاں تشریح، قانون سازی ہوگی، لیجسلیشن. تشریح ہی سے یہ لفظ نکلا ہے شریعت. شریعت کا مطلب انگریزی میں لا، لا جسے کہتے ہیں، یہ لا ہی ہے، شریعت کا ایکویلنٹ انگلش میں لا ہے، یعنی قانون ہے. اور شارع کہتے ہیں لا گیور کو، قانون دینے والے کو شارع. ہمارے ہاں شارع کون ہیں؟ ہمارے ایم ایل ایز ہیں، ہمارے ایم پیز ہیں، جو ہمارے لیے شارع ہیں، ان کا ہم بھیجتے ہیں، وہ ہمارے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہمارے لیے حرام کیا ہے، ہم کتنا پیسے ٹیکس دیں، کتنا پیسے نہ دیں، ہم کیا کریں کیا نہ کریں، وہ ہمارے لیے لیجسلیشن بناتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک قانون رکھتے ہیں، ہمارا قانون دینے والا ہے، اس کے باوجود ہم ان چھوٹے موٹے خداؤں کے اور ان چھوٹے موٹے کارسازوں کے، ان چھوٹے موٹے قانون سازوں کے قانون کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے. شریعت، شارع، تشریع، یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ لا، لا گیور، لا کمپائل کرنا، لا دینا، قانون دینا. شرع لکم، ہم نے تمہارے لیے لا دیا، ہم نے تمہارے لیے قانون دیا. یہ سمجھ میں آ گئی بات. من الدین، دین میں سے، دین کا مطلب ہے کسی کی بالا دستی تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا. بھیا کہ قانون اس لیے نہیں دیا گیا کہ قانون کو پڑھ پڑھ کر، آنکھوں کو چوم چوم کر اور اٹھا کر تاخیر میں رکھ دیا جائے. قانون دنیا میں اس لیے تھوڑی دیا جاتا ہے. گیزٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ ہماری میونسپالٹی میں اسے بہترین جو ہے کور میں ڈال کر، بہترین فائل میں رکھ کر الماری میں سجا دیا جائے، اس لیے تھوڑی کہ گیزٹ آتا ہے. گیزٹ آتا ہے اطاعت کرنے کے لیے. مینا دین کا مطلب کسی کی بالا دستی تسلیم کر کے سرنڈر ہونا، اطاعت کرنا. ہم نے تمہارے لیے قانون دیا، اور یہ قانون پڑھنے کے لیے، یہ قانون تعریف کرنے کے لیے، یہ قانون چومنے اور چاٹنے کے لیے نہیں، یہ قانون اطاعت کرنے کے لیے دیا گیا. اور کون دیا؟ جو سب سے بلند ہستی ہے اس کائنات کی، جو عظیم ہستی ہے، عظیم ہے، حکیم ہے، علی ہے، کبیر ہے، اس کی طرف سے یہ لا دیا گیا ہے، یہ قانون دیا گیا ہے. بہت بات کلیئر ہے. شرع، ہم نے تم کو قانون دیا، من الدین، تاکہ تم اس کی اطاعت کرو. دین کا مطلب ہے اطاعت، سرنڈر ہونا، سبمیشن، کمیٹمنٹ، یہ سب مفہوم ہے اس کے اندر. تو ہم نے یہ قانون دیا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے دنیا کے اندر، دنیا میں اس کی اطاعت ہو. دین کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے زمانے کے اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں، زوال زدگی کے نتیجے میں، اور خود ہم کو ایسے ہی بچپن سے پڑھایا گیا. دین سے مراد کسی بھی پوچھیں آپ، نماز، روزہ، زکات، حج، اس سے زیادہ اگر دین کی بات کہیں تو ختنہ داڑھی ٹوپی فلاں فلاں کچھ چیزوں کا اور ذکر کر دیں گے. دین کیا ہے ہم واضح نہیں کر پاتے ہیں. دین کا واضح مقصد مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. اس پر 3-4 سال پہلے بہت واضح گفتگو ہوئی تھی, اب لوگوں کے ذہنوں میں یاد ہی نہیں ہے پتا نہیں, تو میں اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. دین کے 4 مفہوم ہیں. ایک مفہوم ہے عبادت پوجا پاٹ. عام معنوں میں جو پوجا پاٹ عبادت ہے وہ عام معنوں میں جو دین ہے وہ دین بالکل صحیح ہے. قرآن مجید میں آیت آئی ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. یہاں لہ الدین اور عبادت کا ذکر. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے, اس کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں, کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی پوجا کرو, خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ عبادت عربی ورڈ ہے, پوجا ہمارے ہندی ورڈ ہے. کہیں غلط مفہوم نہ لے, امین صاحب نے خدا کو پوجا کرنے کی بات کہہ دی ہے. پوجا عربی نہیں ہے, پوجا ہماری ہندی لفظ میں تمل لفظ میں ہے, یعنی عبادت کرنا, خدا کے آگے جھکنا, نماز روزہ وغیرہ کا جو مفہوم ہے خدا کے آگے کھڑے ہو کر. یہ کہا گیا دین کا مطلب نماز روزہ زکات حج پوجا پاٹھ وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو نمبر 2 دین کا مفہوم یہ ہے کہ احکام شریعت. آپ کو قرآن مجید کی آیتیں آپ پر مطلب واضح ہی, ہم نے اس پر گفتگو کی ہے. سورہ مائدہ میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ. اس کے بعد یہ آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم. دین کا لفظ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. سور نہیں کھانا چاہیے, مرا ہوا جانور نہیں کھانا چاہیے, مردار نہیں کھانا چاہیے, خون کو نہیں کھانا چاہیے. وہ سب ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دین سے مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے قانون, شریعت کا قانون, کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں, کون سا کام کریں کون سا کام نہیں کریں, یہ سارے احکام دین ہیں. یہ سارے احکام دین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سا کھانا چاہیے بتا دیا, کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے یہ بھی بتا دیا. یہ سب دین کا حصہ ہے. زنا اس کے بارے میں واضح کر دیا کہ غلط ہے, یہ بھی دین کا حصہ ہے. سود حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا, یہ شریعت کا قانون دین ہے. پھر اسی طرح یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. دوسروں کا مال غلط طریقے سے نہیں کھانا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. ماں سے, بہن سے, بیٹی سے, فلاں سے فلاں سے شادی نہیں ہو سکتی, یہ سب شریعت کا قانون ہے نا. ہم شریف پنچایتوں میں جا کر یہی تو مسائل لے جاتے ہیں, صاحب یتیم کا مال فلاں نے کھا لیا, فلاں نے میرا مال کھا لیا, فلاں نے جو ہے اپنے فلاں کے ساتھ رشتہ کر لیا, یہ غلط ہو گیا. یہ سب شریعت کا قانون, شریعت کورٹ میں ہم جاتے ہیں, یہ سب شریعت کے حصے ہیں. تو شریعت کا دین کا دوسرا مفہوم ہے شریعت کا قانون. دین کا پہلا مفہوم پوجا پاٹھ, دین کا دوسرا مفہوم ہے یہ شریعت کا قانون. زنا, شراب, جوا, سٹا, ان سب کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں, پھر جھوٹی شہادت, میراث کا مسئلہ, یہ سب دوسرا مفہوم ہو یا دین, ہر جگہ یہ دین کا مفہوم میں آئے گا. تیسرا مفہوم ہے فوجداری قانون, کریمنل لاز. آپ کو تعجب ہوگا کہ امین الحسن صاحب کیا کیا عرض کر رہے ہیں. حقیقت یہ کہ قرآن میں سب الفاظ ہیں اور اس پر گفتگو ہے. کریمنل لاز, جیسے ہمارے یہاں پوٹا بنا ہے, اگر اسلامی حکومت ہوتی تو پوٹا بھی دین کا ایک حصہ ہوتا. ہم اس طرح کے سخت قانون نہیں پاس کریں گے, لیکن جو بھی فوجداری قانون کریمنل لاز بنیں گے وہ دین کا حصہ ہے. قرآن میں بات آئی ہے الزانیت والزانی فجلدوا, زانی مرد کو, زانی عورت کو کوڑے مارو. یہ سب ذکر کرنے کے بعد قرآن نے کہا ولا تاخذکم بهما رافت فی دین اللہ, دین کے معاملے میں تم کو نرمی نہیں ہونی چاہیے, مارو ان لوگوں کو. تو قانون نافذ کرنا کریمنل لا بھی دین ہے. یہ سب ہم کو اس لیے بتائی جا رہی ہے. رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد دین کا مطلب یہ قائم کرنا. رسول صرف دین کا مطلب نماز اور پوجا پاٹھ کے لیے, روزہ اور زکات کے لیے نہیں آئے دنیا میں قائم کرنے کے لیے. رسول دنیا میں آئے شریعت کا قانون دینے کے لیے, زنا کو حرام کرنے کے لیے, شراب کو حرام کرنے کے لیے, جوا کو حرام کرنے کے لیے, سٹا کو حرام کرنے کے لیے. رسول دنیا میں آئے اس لیے آئے کہ میراث کا قانون صحیح طریقے سے دی جائے اور حلال کیا ہے حرام کیا ہے بتایا جائے. یہ سب دین کا کام تھا, رسول اس کام کے لیے آئے. تو اسی کے ساتھ رسول دنیا میں اس لیے آئے کہ کریمنل لاز اپلائی کیا جائے دنیا کے اندر, تاکہ کرائمز ختم ہو دنیا کے اندر سے, جرائم ختم ہو. اور چوتھا مفہوم ہے ملک کا قانون, جنرل قانون. ملک کے جتنا جو کانسٹیٹیوشنل جو لاز ہوتے ہیں ہمارے, وہ سارے لاز پر قرآن مجید نے لفظ دین کا استعمال کیا. سورہ یوسف میں یہ بات آئی ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, یوسف کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو پکڑ سکتا. بادشاہ کے قانون کے لیے لفظ دین استعمال ہوا. شرع کا مطلب میں نے بتا دیا, دین کا مفہوم یہ ہوا کہ پوجا پاٹھ بھی ہے, شریعت کا قانون بھی ہے, کریمنل لاز بھی ہے, اور جنرل سول لاز, پبلک لاز بھی ہے, ملک کے جنرل قوانین بھی ہیں. اس کے تحت جنگ کیسے ہو, صلح کیسے ہو, کس قوم سے دوستی کی جائے, کس قوم سے دشمنی کی جائے, کس قوم پر جنگ کیسے کی جائے, یہ سارے قوانین دین کے قوانین ہیں. اب یہ سب آپ نوٹ کریں تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سارے رسولوں کو ہم نے بھیجا نماز کی تعداد میں فرق تھا، رکعتوں میں فرق تھا، روزے کے ڈیوریشن میں فرق تھا، زکات کے نصاب میں فرق تھا، لیکن سب انبیاء کو یہی کام دے کر بھیجا گیا کہ دین دنیا میں قائم کریں، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کو قائم کرو، پوجا پاٹ کو قائم کرو، کریمنل لاس کو قائم کرو، ملک کے قوانین کو قائم کرو، اور اسی کام کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رسول دنیا میں کوئی ناصح بن کر، کوئی مبلغ بن کر اور بے ضرر ناصح بن کر لوگوں کے سامنے نصیحت کرتا پھرے، اور واعظ شیریں بیان بن کر کہ شیریں زبان میں لوگوں کے سامنے واعظ کرتے پھرے، اور خوش الہان قاری بن کر کہ کلام مجید آئے اور مکے کے کنارے کھڑے ہو کر بڑے خوش الہانی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھ کر سنا دیا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں آئے تھے؟ نہیں، رسول جتنے بھی رسول آئے دنیا میں، دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے. دین کو دنیا میں قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا پورا نظام دین کے مطابق ہو جائے گا، یہ اصل اس کا مطلب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف لوگوں کو نماز روزہ کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسٹیٹ قائم کیا، ایک حکومت قائم کی، اس کے مطابق آپ نے سارا نظام بنا دیا تھا. موقع نہیں اس پر تفصیل میں جانے کا کہ آپ نے کس طرح سے میونسپلٹی کا نظام قائم کیا، آپ نے کس طرح سے بلڈنگ بنانے کے بائی لاس دیے، آپ نے روڈ کے وڈتھ کو کیسے متعین کیا کہ کتنا بائی لین ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں تاریخ کے اندر موجود ہیں. اس وقت موقع نہیں ہے میرے لیے گفتگو کرنے کا. اللہ کے رسول مدینہ جب گئے تو صرف لوگوں کو نماز اور روزہ کا اہتمام نہیں کرواتے تھے، زندگی کا پورا نظام آپ نے دیا، روڈ بنانے کا سسٹم دیا، گھر بنانے کا طریقے دیے، کارپوریشن کے بائلاز آپ نے بتائے، اور لوگ دنیا کہیں قتل ہو جائیں مدینے کے اندر تو ان کا قصاص کیسے ہونا چاہیے، انشورنس کا نظام آپ نے قائم کیا، مختلف نظام آپ نے قائم کیا مدینے میں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ سب کام آپ نے کیے، اگر یہ دنیا داری ہے، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دنیا میں حکومت کرنے کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ہم کو یہ کام سکھایا. اگر حکومت کرنا، سیادت کرنا یہ سب جرم ہے، تو یہ جرم کرنا اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا، آپ نے زندگی میں کر کے بتایا. کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اپنے نبوت کے کام سے تجاوز کر کے کچھ ایکسٹرا کام بھی کر دیے؟ آپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا صرف دعوت اور تبلیغ کا کام، اس سے بڑھ کر آپ نے اپنے منمانی کچھ کر دیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا، کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جتنا کام کیا وہ سب دین کا کام تھا. اقامت دین کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے دین کے تحت جتنے کام کیے وہ سب کام ہم سب کو کرنا ہے، اس میں نماز، روزہ، زکات، حج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کا قانون دیا وہ بھی دنیا میں نافذ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کرمنل لاز دیے وہ بھی دنیا میں نافذ کرنا ہے، جو جنرل لاز اللہ تعالیٰ نے دیے قرآن کے اندر وہ جنرل لاز کو بھی دنیا کے اندر اپلائی ہونا ہے. یہ اقامت دین کا مطلب ہے. اقامت کا مطلب ہے کھڑا کرنا. کوئی چیز گر جائے ٹیپ ریکارڈر تو اس کو کھڑا کرنے کو ہم اقامت کہیں گے، مائک کو سیدھا رکھنے کو ہم اقامت کہیں گے، ستون کو کھڑا کرنے کو ہم اقامت کہیں گے. کھڑا کرنے کو جب کوئی چیز کھڑی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا ہر ڈائمنشن لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. جب کوئی چیز گری ہو، چھپی ہوئی ہو، تو اس کے سارے ڈائمنشن نہیں آتے. ایک پلر ہے جو کھڑا کر دیا جائے تو اس کا ڈائمنشن، اس کا ٹمبر ہو تو کیا مٹیریل ہے، اس کا کاروینگ کیا ہے، وہ ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. دین کو کھڑا کرنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں دین کو ایسے کھڑا کر دیں کہ لوگ دور سے دیکھیں کہ دین یہ ہوتا ہے. اب ہمارا دین کتابوں کے اندر ہے، اب ہمارا دین مسجد کے اندر ہے، اب ہمارا دین ہمارے محلوں کے اندر ہے. دین دنیا میں ایسا کھڑا ہو جائے کہ دور سے دیکھنے والا کہے کہ یہ اسلام ہے. یہ کام ہمارا ہے کہ کھڑا کرنا. اقامت دین کا مطلب ہے اس کا حق ادا کر دینا اور دین کے سارے گوشوں کو دنیا میں اپلائی کر دینا. اب اس کی میں تھوڑی سی ایک مثال کچھ رکھ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور رسول کو، پھر مسلمانوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ کافروں کی حکومت کے تحت وہ مغلوب بن کر، مجبور بن کر، محکوم بن کر زندگی بسر کرے. دنیا میں اللہ نے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا. رسول تھوڑی دنیا میں اس لیے آتے تھے کہ دوسروں کی حکومت کے تحت وہ رعایا بن کر زندگی بسر کرے. نہیں، رسول دنیا میں اس لیے آتے تھے کہ سارے گویا کہ زمین پر ان کا قانون نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو. وہ ایک ایسی حکومت قائم کر کے جاتے ہیں دنیا میں رسول، جس کے نتیجے میں دین کا سارا قانون دنیا میں نافذ ہو جاتا ہے. رعایا بن کر، مغلوب بن کر رہنے کے لیے ہم کو تعلیم نہیں دی گئی. آج بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ اگر ہم اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کلیتاً پوری طرح سے حکومت پر چھا جائے اور دنیا کے سارے نظاموں پر چھا جائے. حکومت کا نام سننے کے ساتھ ہم تھرتھرانے لگتے ہیں، ہم ڈرنے لگتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں. حالانکہ آپ بتائیے کہ کیا اسلام پر عمل اب اس وقت ہو رہا ہے مکمل؟ اسلام کے 5% سے زیادہ احکام پر ہمارے پاس عمل نہیں ہے. جتنا عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں، اس کا ذکر آ ہی نہیں رہا ہے. جتنی چیزیں ہمارے پاس اہمیت کی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں پر ہم اصرار کرتے ہیں، لڑتے اور جھگڑتے ہیں، جتنی چیزوں پر ہم فتوے داغتے رہتے ہیں، کہیں اس کا ذکر آیا ہمارے مطالعے کے درمیان؟ ہمارے مطالعے کے درمیان تو جو باتیں آئیں وہ نظریے کی باتیں آئیں، عقیدے کی باتیں آئیں، اور دنیا میں امن قائم کرنے کی بات، عدل قائم کرنے کی بات، انصاف قائم کرنے کی بات، غلط لیڈرشپ سے دنیا کو چھٹکارا دلانے کی بات، یہی باتیں تو آ رہی ہیں. قرآن کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کے مطابق زندگی کا پورا نظام ہو جائے. اب میں آپ کو تھوڑی سی اور تشریح کر دیتا ہوں. مثلا اسلام نے زکات کا نظام دیا, کیوں دیا؟ دنیا سے غربت مٹے. کیا ہمارے زکات دینے سے غربت مٹی ہے؟ پانی مڑی میں ہم بھی زکات دیتے ہیں, برسوں سے دیتے ہیں. پہلے ایک بڑھیا آتی تھی لینے کے لیے, اس کے بعد اس کی بیٹی آنے لگی, اس کے بعد اس کی پوتی آتی ہے زکات لینے کے لیے. نسلن بالا نسل میں غریب ہیں, فقیر ہی رہتے ہیں, ہماری زکات سے ایک انچ اوپر نہیں اٹھ سکے اور ایک ان کی حیثیت بدل نہیں سکے. ہماری زکات سے کیا فائدہ ہوا؟ زکات دنیا میں دینے کا نظام اس سے آیا کہ غربت کو مٹایا جائے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے زکات دینے سے غربت مٹی ہے؟ نہیں. جب اسلام کے مطابق تحصیل کا نظام, ٹیکس کلیکشن کا نظام ہو جائے گا دنیا کا, اس وقت جو ٹیکس کلیکٹر ہمارے درمیان جو چور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کھاتے ہیں خوب اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور حکومت کے کھاتے میں کچھ پیسے نہیں جاتا, میونسپلٹی کے پیسے میں. زکات کا نظام یہ ہے کہ تحصیل کا نظام, پیسے کلیکٹ کرنے کا نظام, ریوینیو کلیکٹ کرنے کا نظام ہے. اس سے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, شہر کی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی. اس نظام کے مطابق ترکی میں اربکان نے جو کام کیا وہ اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. دو شہروں میں انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو تھوڑا سا ٹیکس ایکسٹرا دے دیجئے اور ہم آپ کو ڈیولپمنٹ کر کے بتائیں گے. تو لوگ جو پہلے ٹیکس دے کر جتنا ڈیولپمنٹ دیکھتے تھے اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ کر کے بتایا اربکان صاحب نے. تحصیل زکات کیوں ہے؟ کیا ہم مغلوب ہو کر, رعایا رہ کر, فقیر ہی رہ کر زندگی بسر کرنے کے لیے زکات کا نظام ہے؟ سود کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اعلان جنگ ہے. کیا ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے کانوں میں جو رنگتا ہے کہ دنیا بھر میں سود کا نظام ہے؟ کیا اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہم غیروں کے بینک میں کام کریں, سود کے پیسے کھاتے رہے, پھر سود کے خلاف ہم جو تقریر بھی کرتے رہے, گفتگو کرتے رہے؟ سود کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ جب تک کہ اسلامک اکنامک سسٹم, اسلام کا معاشی نظام ہم قائم نہیں کریں گے, سود کا دنیا سے خاتمہ نہیں ہو سکتا. چوری اور زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑو ان کو, مارو, قتل کرو جو چوری کریں گے, جو زنا کریں گے. تو اس کا مطلب ہوگا پولیس کا سسٹم بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غیروں کے حکومت میں پولیس بن کر رہے ہیں, پھر جو ہم کیسے چوری کی سزا دے سکیں گے, ہم کیسے زانیوں کو سزا دے سکیں گے؟ وہاں تو سب کچھ چور اور لٹیرے ہوتے ہیں, سب جو ہے زانی اور فلاں ہوتے ہیں. گجرات کے اندر ہم نے دیکھا کہ پولیس سے زیادہ بڑے چور اور لٹیرے, پولیس سے زیادہ زناکار کوئی اور نہیں تھے. تو کیا ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی مسلمانوں کو کہ ہم دوسروں کی پولیس کے اندر بھرتی ہو کر رہے ہیں؟ ہم کو یہ کہا گیا اسلامک پولیس سسٹم ہم قائم کریں, تفریح کا نظام ہمارا اسلامی ہوگا. کہا گیا نگاہوں کو نیچے رکھیں,
زنا کا چال چلن ہونے لگے. کیوں؟ ہمارے یہاں ٹی وی کا جو نظام ہے, تفریح کا جو نظام ہے, اس سے تھوڑی ہماری نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے.
نگاہوں کی حفاظت اگر ہونی ہے تو ہمارا ٹی وی سسٹم اسلام کے مطابق ہونا چاہیے, ہمارا تعلیم کا نظام ٹی وی, ہمارا تعلیم کا نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے, ٹیکس کلیکشن کا سسٹم اسلام کے مطابق ہونا چاہیے, بینک کا نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے, ہمارا الیکشن کا سسٹم بینک کے مطابق ہونا چاہیے, ہمارا ٹیچنگ سسٹم اسلام کے مطابق ہونا چاہیے, زندگی کا پورا نظام اسلامی خطوط پر ہونا چاہیے. لیکن ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سب ایکسٹرا کام ہے, اضافی کام ہے, دین سے خارج کام ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی فتوے لگاتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہیں. نہیں, اللہ کے رسول نے ہم کو یہ کام کرنا سکھایا. اللہ کے رسول نے زندگی کے سارے نظام کو بدل کر بتایا, موجودہ نظاموں کو الٹ کر, پلٹ کر, بدل کر, اثر رہنا اسلام کی بنیاد پر ہم کو پورا نظام بنانا چاہیے. تعلیم کا نظام بنانا چاہیے, تفریح کا نظام بنانا چاہیے, پولیس کا نظام بنانا چاہیے, ٹیکس کا نظام. یہ ہے ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو. دین سے مراد پوجا پاٹ کو بھی قائم کرو, شریعت کے قانون کو بھی قائم کرو, نافذ کرو, کریمنل لاس کو بھی قائم کرو, جنرل لاس کو بھی قائم کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اور اس کام کے کرنے میں تم متفرق نہ ہو جاؤ, تم بٹ نہ جاؤ, تم افتراق کا شکار نہ ہو جاؤ, اختلاف کا شکار نہ ہو جاؤ. اس پر انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی. تفرقہ کا مطلب کیا ہے اور تفرقہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آج ہماری امت کے اندر بھی زبردست تفرقہ ہے. تفرقے کی تشخیص کی اللہ تعالیٰ نے اور بتایا کہ کب تفرقہ برپا ہوتا ہے, کب اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اور دین کو قائم کرنا تمہارا کام ہے. اگر تم مختلف ہو جاؤ, تفرقے کا شکار ہو جاؤ, تو دنیا میں دین قائم نہیں ہو سکتا. تمہاری برتری قائم ہوگی, تمہاری چودراہٹ قائم ہو سکتی ہے, دنیا میں سب کچھ قائم ہو سکتا ہے, لیکن دین قائم نہیں ہو سکتا. دین اگر قائم کرنا ہو تو تمہیں متحد ہو کر دین کے سارے احکام کو دنیا میں عملاً نافذ کرنا پڑے گا. یہ گویا کہ ان اقیم الدین, سارے انبیاء کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ دنیا میں دین کے مطابق لا بنائیں, قانون بنائیں, لیجسلیشن کریں اور دنیا میں اسے نافذ کریں, اسے اپلائی کریں, اسے امپلیمنٹ کریں. انہیں کچھ باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیتوں کو بہتر انداز میں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا واماما وهدى ورحما. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے پروردگار, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ان تاخرہ
تم اے پروردگار، جو کچھ ہم دعا کریں ان ساری دعاؤں کو تو قبول فرما. اے پروردگار ہمارے والدین، ہماری بیوی بچوں، ہمارے اہل خاندان پر، سب پر تو اپنی رحمت نازل فرما، امت پر رحمت نازل فرما، اہل شہر پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے بچھڑے ہوئے گزرے ہوئے لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما. ہمیں اس تاخراتوں میں تہیا کرنے، عزم کرنے کی توفیق دے کہ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے. رمضان کے بعد ہم ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. دین کی بنیادوں پر ہمیں زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. دین کا واضح مفہوم سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. شریعت کا مفہوم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. انبیاء کی بعثت کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور جس کام کے لیے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس سبق کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم بھول گئے، ہم نسیان کا شکار ہو گئے، ہم جس کام کے لیے آئے تھے اس کام سے ہم نے روگردانی اختیار کی، ہمارے اس جرم کو معاف فرما. ہم غلط کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے سہواً بھی عمدن بھی غلطی کی ہے، ہمیں معاف فرما دے. اے پروردگار ہمیں اپنے فریضے کو یاد کرنے کی توفیق دے، اپنی استطاعت بھر دین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، اور اس کام کو کرنے کے لیے جو صلاحیت چاہیے، جو قابلیت چاہیے، جو علم چاہیے، جو اخلاق چاہیے، وہ سب ہمیں عطا فرما. اے پروردگار ہمیں اچھے اخلاق والا بنا، اچھے کردار والا بنا. ہماری ذہانت کو تیز فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے کردار میں بلندی اور پختگی پیدا فرما، ہمارے قلب کے اندر وسعت پیدا فرما، ہمارے ظرف کے اندر علو پیدا فرما. اے پروردگار ہمیں اچھا پکا سچا نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں کے اندر خوشگوار ماحول پیدا فرما، دینداری کا ماحول پیدا فرما. ہمارے گھروں سے غلط ماحول کو دور فرما. ہمارے بچوں کی تعلیم میں خیر و برکت عطا فرما. ہماری جو لڑکیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے شادیوں کا انتظام فرما. ان کو اعلیٰ اخلاق و کردار سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما. دوا کا انتظام ہم کرتے ہیں، شفا تو دینے والا ہے.